Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Hamari sharah chal rahi thi hadith-e-Jibrail ke taluq se aur hadith-e-Jibrail ke bare mein baat aapke samne ye aayi thi ki Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam Masjid-e-Nabawi mein the usi waqt ایک شخص جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے تھے وہ اللہ کے رسول وہ مسجد میں داخل ہوئے اور آنے کے بعد مسجد میں سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا اور ساتھ میں یہ بھی معاملہ تھا کہ آتے ہی وہ سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو بالکل آپ سے قریب پہنچ گئے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کا گھٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے لگ گیا تھا اور انہوں نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ رکھا اور اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ رکھنے کے بعد آپ سے سوال کرنا شروع کیا پہلا سوال تھا اسلام کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتائے دوسرا سوال کیا ایمان کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتائے اور وہی ایمان کے ارکان کی تفسیر آپ کے سامنے اس کی تفصیل چل رہی تھی تو پہلا رکن بتایا اس میں ایمان باللہ کا جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی دوسرا ہے ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی تیسرا ہے ایمان بالکتب یعنی کتابوں پر ایمان اس کی تفصیل بھی آئی ایمان بالرسول رسولوں پر ایمان اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آئی اب یہ پانچواں ہے ایمان کا پانچواں رکن عقائد کے تعلق سے جس کو ایمان بالیوم الآخر کہتے ہیں یا ایمان بالبعث کہتے ہیں البعث بعد الموت اسی کے بارے میں بات آپ کے سامنے شروع ہوئی تھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں آج خاص طریقے سے ہم جب پچھلے ہفتے درس روکے تھے وہ حساب کتاب کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی تھی اور حساب کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ حساب دو طرح کا ہے ایک حساب عرض کہلاتا ہے یعنی صرف پیش کیا جائے گا کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا اور دوسرا حساب مناقشہ ہے حساب مناقشہ کا مطلب یہ ہے کہ سوال و جواب بھی ہوگا کہ ایسا کیوں کیا ایسا کیسے کیا اس طرح کا سوال و جواب اسی کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ من نوکش فقد عذب جس کا بھی مناقشہ کر دیا گیا تو سمجھو کہ اس کو عذاب ہوگا اس کے عذاب کے بارے میں جان لو یہ بات بھی آئی تھی پچھلے ہفتے آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے حساب کتاب امت محمدیہ کا ہوگا سب سے پہلا حساب حساب کے تعلق سب سے پہلے امت محمدیہ کا ہی حساب کتاب ہوگا اور اس میں کبھی کوئی شبہ نہ ہو کسی کو اس کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلے حساب خون کے بارے میں ہوگا اول ما یقضى یوم القیامۃ فی الدماء بعض روایتوں میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ سب سے پہلے خون یعنی قصاص کے تعلق سے کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس کا سب سے پہلے حساب کل قیامت کے دن لیا جائے گا یہ بات بھی آتی ہے اور سب سے پہلا قتل کس کا ہے جو قابل نے حابیل کو قتل کر کے کیا ہے تو پھر اگر حساب کتاب پہلا قصاص کے تعلق سے ہے تو اس امت کا حساب کیسے پہلے ہوا کبھی لوگ اس طرح سے نہیں اس طرح کوئی سوال ذہن میں آ سکتا ہے پچھلے ہفتے میں نے اشارہ کیا تھا اور یہیں سے آج کا درس ہم کو شروع کرنا تھا اسی طرح سے بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے حساب کتاب نماز کے بارے میں ہوگا اگر کسی کا یہ حساب درست ہے تو پھر آگے کے حساب بھی درست ہونے کی امید کر سکتے ہیں لیکن اگر یہیں پہ آدمی کی کمی ہو جائے تو پھر دوسرے معاملات بھی اس کے کمزور ہو جاتے ہیں اسی لیے صحابہ کرام نماز کے معاملے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے سب سے پہلے بندے کا جو عمل جس کے بارے میں حساب و کتاب کیا جائے گا وہ کیا ہے اس کی صلاح ہے یہ بات بھی آتی ہے تو ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں اسی سے آج کا درس ہمارا شروع ہوگا سب سے پہلے یہ بات ثابت ہے احادیث سے کہ قیامت کے دن اس امت کا حساب سب سے پہلے ہوگا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامۃ, کہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں دنیا میں, دنیا میں آنے کے لحاظ سب سے آخر میں ہیں, لیکن قیامت کے دن سب پر سبقت کر لے جائیں گے, یعنی سب سے آگے رہیں گے ہم, اور سب سے پہلے ہمارا ہی لوگوں کے درمیان, مخلوق کے درمیان ہمارا سب سے پہلے حساب ہوگا. ایک دوسری روایت میں ہے نحن آخر الامم و اول من یحاسب, ہم امتوں میں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن سب سے پہلے حساب کتاب ہمارا ہوگا. تو قیامت کے دن حساب کتاب کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے ہیں, یہ بالکل واضح ہے, ظاہر ہے. اب وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قصاص یعنی خون کے بارے میں حساب کتاب ہوگا, تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ امتوں کا الگ الگ حساب ہے. تو جو آدم علیہ السلام کی قوم ہے, اس قوم کا جب حساب ہوگا سب سے پہلے وہی قصاص کے بارے میں, تو ان کے بیٹے کا وہ معاملہ آئے گا, اور اس امت کا حساب و کتاب ہوگا تو اس امت کے حساب و کتاب میں بھی سب سے پہلے یہ قصاص کے بارے میں اور نماز کے بارے میں جو دو حدیثیں آتی ہیں وہی ہوگا. لیکن چونکہ اس امت میں وہ داخل نہیں ہیں اس لیے پہلے حساب میں وہ نہیں آئیں گے, اپنی قوم کے اندر جس قوم میں وہ تھے اس قوم کا جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے ان کا نمبر آئے گا حساب کتاب کے لحاظ سے. تو یہ الگ الگ امت الگ الگ قوم کے لحاظ سے ہے. جہاں تک نماز اور قصاص کے بارے میں, خون کے بارے میں, کہ حدیثوں میں دونوں بات آتی ہے, بعض حدیثوں میں یہ کہ سب سے پہلے حساب کتاب نماز کے بارے میں کیا جائے گا, اور بعض حدیثوں میں یہ کہ سب سے پہلے حساب کتاب خون کے بارے میں کیا جائے گا, قصاص کے بارے میں کیا جائے گا, تو ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اہل علم کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ عبادات کے بارے میں, عبادات کے بارے میں پہلا سوال نماز کے بارے میں, عبادات کے بارے میں حساب و کتاب جب شروع کیا جائے گا تو اس میں نماز کا پہلا درجہ آئے گا, اور دوسرا جو ہے جو خون کا معاملہ ہے یہ قصاص کے بارے میں جب آئے گا. دوسرے لفظوں میں یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یعنی عبادات کے علاوہ جو سماجی احکام, جو بندوں کے معاملات کے احکام ہیں, اس میں جب بات آئے گی تو سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کبھی یوں بھی اس کو ادا کرتے ہیں الفاظ میں کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے جب اس کے بارے میں سوال آئے گا تو سب سے پہلے قتل کے بارے میں آئے گا, اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں سوال کریں گے سب سے پہلے نماز کا. شریعت کے جو احکام ہیں اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک کو کہا جاتا ہے مامورات اور دوسرے کو کہا جاتا ہے منہیات. تو مامورات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, منہیات کا مطلب جس سے ہم کو روکا گیا ہے. تو جب مامورات کا حساب و کتاب آئے گا تو سب سے پہلے نماز کا درجہ اس میں ہے, نماز کے بارے میں ہوگا, اور منہیات میں سب سے پہلے جن چیزوں سے ہم کو روکا گیا ہے اگر کسی نے اس کا ارتکاب کر لیا ہے تو سب سے پہلے اس میں قصاص, کیونکہ جو چیزیں ہم کو منع کی گئی ہیں اس میں سب سے سخت جرم یہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے, سب سے سخت جرم ہے یہ انسانوں کے درمیان کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے, یہ سب سے بڑا جرم مانا جاتا ہے. سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال و جواب ہوگا جن چیزوں کو منع کیا گیا اس کے تعلق سے, اور جن کا حکم دیا گیا ہے, بہت ساری عبادات جن کا حکم دیا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے. جن چیزوں کا بھی بندوں کو حکم دیا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ اہم عبادت, سب سے زیادہ اہم جو ہے نماز ہے, اس لیے پہلے اس کے بارے میں ہی سوال ہوگا. تو یہ ہوتا ہے مامورات منہیت. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب کسی آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ لگانا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے, یعنی ان کے جو لوگ ہوتے تھے گورنر وغیرہ جن کو متعین کرتے تھے کہ آدمی صحیح ہے یا نہیں ہے, تو کیا کہتے تھے, دیکھو اس کی نماز کو, اگر وہ نماز میں سستی کرتا ہے, نماز اس کی صحیح نہیں ہے, تو فہو لما سواہ آبیا, جو نماز اس کی صحیح نہیں ہے اس کی دوسری ذمہ داریاں بھی وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہوگا. جب وہ ذمہ داری کسی کو دیتے تھے کوئی کسی بھی طرح کی تو یہی کہتے تھے کہ دیکھو پہلے اس کی نماز کیسی ہے. نماز کے اوپر دوسری چیزوں کو قیاس کرتے تھے کہ دوسری چیزیں صحیح ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو یہ کرنے کا مطلب کیا ہے, نماز ایک بہت بڑا معمورات میں بہت بڑا مقام ہے اس کا, اس کے ذریعے سے دوسری چیزوں کا بھی پتہ لگتا ہے انسان کے کہ وہ صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں. یہ ایک رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس رائے کو ہم مختلف الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں, وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں, مختلف الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. بعض لوگ اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جب حقوق اللہ کی بات آئے گی, اس کی بات حقوق اللہ کی بات آئے گی تو سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا, اور جب مسئلہ حقوق العباد کا ہوگا تو سب سے پہلے سوال قصاص کے بارے میں. کسی کو ناحق اگر قتل کیا ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا, اس کے بارے میں حساب لیا جائے گا. تو الفاظ مختلف ہیں, تقریباً سب میں ایک ہی چیز ہے. میں نے آپ کو دو ہی اقوال اصل کہا تھا, تو اتنے بھی اقوال اب تک میں نے پیش کیے سب وہ پہلے قول میں آئے. دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا اثر انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں اگر سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں, اس کی شروعات جو ہے نماز سے ہوگی کہ یہ انسان کا ظلم اپنے اوپر ہے. انسان ظلم کرتا ہے اپنے اوپر, اور جو بہت سارے اس کے اپنے اوپر ظلم ہیں اس میں سے ایک ظلم نماز کا چھوڑ دینا ہے. اور سب سے پہلے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا جب سوال ہوگا تو نماز کے تعلق سے سوال ہوگا. اور انسان جو ظلم دوسرے پر کرتا ہے, یعنی اپنا تو ہے ہی, جرم اپنا کرتا ہی ہے, لیکن اس کا اثر کس کے اوپر آتا ہے؟ دوسرے پر آتا ہے. جیسے قتل ہے, قتل کرنا اپنے آپ میں ایک ظلم ہے, وہ انسان اپنے اوپر جرم کر رہا ہے لیکن اس کا اثر دوسرے پہ ظاہر ہوتا ہے. نماز کا اثر کسی پر ظاہر, اس کا اپنا ہی معاملہ ہے, ذاتی معاملہ ہے, دوسرے پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو ایسے تمام اعمال جس میں انسان کے جرم کا اثر دوسرے پر ظاہر ہوتا ہے تو کہا گیا اس کے بارے میں کہ اس میں جب سوال آئے گا تو سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال کیا جائے گا, قصاص کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ دو باتیں ہیں, دو چیزیں ہیں, ان دونوں چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ باتیں جو ہے دونوں کے بارے میں کہی جاتی ہیں, یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں, اور چاہے دونوں میں سے کوئی بھی مانے تو خون بھی یعنی قصاص کے تعلق سے بھی اور نماز کے تعلق سے بھی دونوں کی اہمیت ہونے کے لحاظ سے اپنے اپنے شعبے میں یا اپنے اپنے اس میں قسم میں دونوں کے بارے میں پہلے سوال کیا جائے گا. یہ دونوں روایتوں کے تعلق سے تطبیق کی شکل ہے. ہاں جی ہاں جی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو نماز پڑھتا رہا ہے, کبھی کوئی خون وغیرہ نہیں کیا ہے, تو اس کی جو ہے نماز کے بارے میں ہی پہلے سوال کیا جائے گا اس سے کہ کبھی جو اسے سستی تو نہیں کیا, اس کا حساب کتاب نماز کے بارے میں لیا جائے گا. لیکن اگر کسی نے کیا ہے قصاص یعنی خون کیا ہے کسی کا, تو اس سے پہلے وہی پوچھا جائے گا, وہی اسی کا معاملہ سامنے آئے گا, نماز کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا. اگر یہی معاملہ صحیح نہیں ہے تو بعد والا معاملہ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اصل میں یہ بات کا معاملہ دیکھنے یا نہ دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے, شروع کس سے ہوگا. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز سے شروع ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ خون کے بارے میں اسے سوال نہیں ہوگا, یا اس سے شروع کریں گے خون کے تعلق سے جو اس نے خون کیا ہے جرم کے تعلق سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دوسرے گناہ کیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. نہیں, سوال سب کے بارے میں ہوگا. ایک مان لیجئے ایک 10 چیزیں جس کے بارے میں حساب کتاب لینا ہے, 10 چیزیں تو ان 10 میں پہلا کون سا ہوگا، دوسرا کون سا ہوگا، تیسرا کون سا ہوگا، یہ بات اس کے بارے میں چل رہی ہے. بقیہ جتنے بھی ہیں چیزیں اس کی، حساب تو سب کو دینا ہے، سب کے بارے میں اس کو دینا ہے. تو حساب اس کے بارے میں بھی دینا ہے، اس کے بارے میں بھی دینا ہے. اور یہ بات کہ اگر کوئی آدمی کسی کا خون کیا ہے تو اب اس کی کوئی عبادت نماز ہی کیوں نہ ہو، وہ قابل اعتنا نہیں ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے. اصل یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے، ان کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوں، اور یہ ان کی طرف سے چیز رہی ہے. کن کی طرف سے؟ خوارج اور متزلہ کی طرف سے. یہ کہ جب آدمی کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جب یہی معاملہ ہو گیا تو اس کی نماز روزہ کیا ہو، کوئی چیز ہی نہیں ہے اب ان کی. جب یہی چیز ثابت ہو گئی تو معاملہ سب ختم ہو گیا. تو اسی لیے اس پہلو سے سوچنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اور ہم جو کہہ رہے ہو کیا ہے، حساب سب لیا جائے، یعنی حساب نماز کے بارے میں بھی ہے، روزے کے بارے میں بھی ہے. ایسا نہیں کہ کسی بھی آج ہم کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں پہلے حساب ہوگا تو ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ نماز اگر کسی کی درست نہیں ہے، مان لیجیے نماز درست نہیں ہے، تو اب دوسری چیزوں کا حساب ہی نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں کہتے. بس ترتیب بیان کرتے ہیں کہ نماز کے بارے میں پہلے حساب ہوگا، اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دوسرے اور جو ہے اعمال کے بارے میں، یہ جتنی بھی چیزیں جن کا حکم دیا گیا وہ ایک طرف سے جو ہے حساب ہو گیا. ایسے ہی جن سے منع کیا گیا اس کا حساب شروع کیا جائے گا، تو قصاص سے. کبھی خون تو نہیں کیا پہلے، اس کے بعد اگر وہ کیا ہے تو چونکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا اس میں یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، تو یہاں سے شروعات ہوگی. تو ہمیشہ عبادات میں بھی جو سب سے بڑی عبادت ہے شروعات وہاں سے ہوگی، اور منہیات میں بھی جس سے منع کیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا جو جرم ہے شروعات وہاں سے ہوگی. اگر کسی کے پاس نہیں ہے یا ہے تو اس کا حساب ہونے کے بعد پھر اس کا بھی حساب ہوگا جو اس سے چھوٹے گناہ ہیں، اس کا بھی ہوگا جو اس سے چھوٹے گناہ ہیں. حساب تو سب کا ہوگا، حساب پورا دینا ہوگا. ابھی ہم یہ ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے جو کفار اور مشرکین ہیں، کیونکہ کفار اور مشرکین کا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں آگے جو ہے تھوڑی بحث آئے گی. اسی لیے کبھی یہ نہ سوچے کہ نماز سے بھی بڑھ کر جو ہے توحید ہے، پہلے تو توحید کے بارے میں حساب ہونا چاہیے، سمجھ آئے نا میری بات. تو وہ اس بحث سے اس لیے خارج ہے کہ یہ کن کے حساب کی بات چل رہی ہے، ایک مسلمان ہی کے، ایک معاہد کے ہی حساب کی بات چل رہی ہے، ان کے ہی حساب کتاب کے بارے میں یہ بات ہے. بقیہ کفار کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں دو قول ہیں، انشاءاللہ وہ آگے جو ہے بحث آپ کے سامنے ابھی آئے گی. اس کے بعد قرآن کے کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں بظاہر لگتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ جیسا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آیتیں پہلے آپ کے سامنے لکھ دیں، تو اس کی شکل میں اس کی اس میں جو ہے تھوڑا زیادہ جو ہے آپ کو آسانی ہو جائے گی. قرآن میں کبھی یہ پڑھتے ہوئے یا کبھی کوئی آدمی سوال کر دیتا ہے تو چھوڑو، میں وہ آیتیں آپ کو لکھتا ہوں تو جو ہے آپ دیکھیے اس کو. فوربك لنسألنهم اجمعين، اما كانوا يعملون. دیکھیے یہ سورہ فوربک لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ تمہارے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم، یہ واو قسم کے لیے، دیکھیے یہ معنی جو ہے اس کا، تمہارے رب کی قسم، لنسألنہم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، تاکید ہوتی ہے اس میں، ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، اجمعین یہ تاکید ہے اس کی، یعنی سب سے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں، تمہارے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، اما کانو یعملون، اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو وہ عمل کر رہے تھے ہم اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ یہ قرآن کے اندر بیان ہے، دوسری جگہ پر ہے، یہ سر وہی میں وہی دیکھنا چاہتا کہ سورہ اس میں دیا نہیں ہے، اور میں چونکہ حافظ نہیں اسے بول نہیں سکتا، میں وہی سے دیکھا تو اس میں نہیں دیا کہ جو ہے یہ کس سورہ میں ہے، بول کر تو سورہ کا وہ نہیں ہے، آیت بعد میں معلوم کر کے آپ کو جو ہے کس سورہ کی آیت ہے بعد میں بول دیتے ہیں۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ، انسو والا جان، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ، اس کا معنی ہے کہ اس دن نہیں سوال کیا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے۔ اس کے اندر یہ ہے، ان اس آیت میں ہے کہ اس دن سوال نہیں کیا جائے گا، اور اس میں کیا ہے، تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، اور سب سے سوال کریں گے ان کے عمل کے بارے میں۔ اور یہاں اس دن کسی انسان یا کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، لائیو سال وہ سوال نہیں کیے جائیں گے۔ تو قرآن میں ایک جگہ یہ بیان ہے اور ایک جگہ پر یہ بیان ہے، اس طرح سے جو دو آیتیں موجود ہیں اس کے بارے میں اہل علم کی کیا رائے ہے وہ آپ کے سامنے واضح کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی قیامت کے دن کے جو مسائل ہیں اس میں حساب کتاب کے تعلق سے، تو حساب کتاب میں یہ بات ہے کہ جس سے بھی سوال کیا گیا مناقشہ کر دیا گیا، بات ہے نا، مناقشہ کر دیا گیا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو تو عذاب ہونا ہے۔ تو یہ سوال کرنے نہ کرنے کے بارے میں جو آیتیں آئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا، تو اہل علم کی دو رائے اس سلسلے میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو الگ 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 اس کا موقف ہے، ایک وقت ایسا ہوگا کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں اس میں بیان کیا گیا کہ لا یسألو عن ذنبی فیومئذ لا یسألو عن ذنبی انس ولا جان، نیچے والی جو آیت ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ سوال کیا جائے گا، ایسا بھی وقت آئے گا کہ ان سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں اوپر والی آیت ہے۔ تو یہ قیامت کے دن کے جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے، تو بعض ایسے بھی حالات آئے گا کہ کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا، اور ایسے بھی حالات ہیں کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسری رائے، اور یہ دوسری رائے زیادہ مناسب ہے، زیادہ مناسب ہے، میں دوسری رائے آپ کو بعد میں پیش کر رہا ہوں، یعنی راجع رائے یہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں سوال نہ کرنے کی بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ سوال نہ کرنے کی جو بات ہے وہ کون سا سوال ہے، آپ نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہر ایک کا جو بھی عمل ہے اس کے سامنے وہاں پہ رہے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر بھی برائی کیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا، اس کا عمل اس کے سامنے۔ اور قیامت کے دن کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ فرشتوں نے لکھ رکھا ہے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھ رکھا ہے کہ جو دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے اور یہ ہاتھ پیر بولیں گے، تو اس دن یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو آدمی سچ بولے جھوٹ بولے یہ گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، یہ کوئی سوال ہی اس کے بارے میں نہیں ہے. سوال کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ یہ کیوں کیا، یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، یہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا سوال؟ کیوں کیا؟ وہ توبیخ کے لیے، اسی کو حساب مناقشہ کہتے ہیں، جو اس سے پہلے میں نے کہا کہ حساب مناقشہ، یعنی یہ سوال کر لیا جائے کہ یہ گناہ کیوں کیا، جس سے بھی یہ سوال کر لیا گیا اس کو سمجھو عذاب ہوگا. تو جہاں سوال کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے ان کے عمل کے بارے میں، تو وہ سوال کیسا ہے کہ تم نے آخر ان کو کیوں پوجا، کھلا موقع پر یہ گناہ کیوں کیا، اس موقع پر جھوٹ کیوں بولے، جھوٹ بولے تھے یا نہیں بولے تھے، یہ سوال نہیں کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے قرآن کی یہ آیت ہے، تو دونوں آیتوں کی وجہ سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ دوسری رائے زیادہ مناسب ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا. اسی طرح سے قرآن میں بعض آیتیں ہیں اور بعض احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی وجہ سے کبھی اس حساب و کتاب کے تعلق سے پریشانی ہوتی ہے، عمل کے تعلق سے، اور وہ پریشانی نہ ہو اس لیے میں وہ بھی آپ کے سامنے، جو شبہ کبھی ذہن میں آ سکتا ہے ایسے کوئی پیش کرے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ویسے میں یہ بار بار بہت سارے درست میں اب تک پیش کر چکا ہوں، تو بہت سارے بھائی جو پہلے دو سے درست میں رہے ہوں گے ان کو یہ بات معلوم ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ قیامت کے دن عمل کا حساب و کتاب جو لیا جائے گا، تو کیا یہ عمل جنت میں داخل، ہاں آدمی جنت میں داخل اپنے اس عمل کے بدلے میں ہوگا یا اللہ تعالی کی رحمت سے ہوگا؟ تو یہ جو قرآن کی بعض آیتیں ہیں یا حدیث ہے اس میں کبھی کبھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کو وہ حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لن يدخل احدكم الجنة بعمله، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا. لن يدخل احدكم الجنة بعمله، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جنت میں اپنے عمل کے بدلے میں داخل نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں ہوں گے اپنے عمل کے بدلے میں؟ تو آپ نے کہا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو جنت میں جائیں گے. جب رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بدلے میں جنت ملنی ہے تو پھر یہ عمل کا حساب و کتاب تو سوال سمجھ میں آئے آپ لوگوں کو، یعنی حساب کی بات چل رہی ہے اسی میں ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں، تو کہا میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے مقابلے میں قرآن کی کچھ آیتیں لکھتا ہوں آپ کو. تلکم الجنہ، یہ قرآن میں جگہ پہ ہے، اورثتموها بما كنتم تعملون، منع ہے. تلکم الجنہ, اوہ جنت ہے, ورثتموہا, تم اس کے وارث بنائے گئے ہو, بما کنتم تعملون, جو تم عمل کر رہے تھے اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے جو تم عمل کر رہے تھے. بما کنتم تعملون, یہ با ہے, بما کنتم تعملون, تو جنت کے تم وارث بنائے گئے تمہارے عمل کی وجہ سے, اس میں یہ کہا گیا ہے. اور عمل کا حساب و کتاب ہوگا, عمل کے حساب و کتاب کا مطلب ہی ہے یہ کہ اچھائیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں. اچھائیاں زیادہ ہوں گی تو آدمی کہاں جائے گا, برائیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم میں جائے گا. پھر یہ کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا. ایک دوسری جگہ پر ہے, یعنی جنت کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جزاء بما کانوا یعملون, جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہا کہ بدلہ ہے اس کی وجہ سے جو کہ وہ عمل کر رہے تھے, ان کے عمل کا یہ کی جزا ہے, ان کے عمل کی یہ جزا ہے, اس کا ثواب ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمل جنت میں داخلے کا ایک سبب ورل ہے. اس طرح کی آیتیں اور بھی زیادہ ہیں, اس مسئلے کو پہلے آپ کے سامنے واضح کر دیں. اب پھر سے وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں, حدیث بھی لکھ دوں, لکھی نہیں ہے. لن يدخل احدكم الجنه بعمله, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہاں بھی یہ با ہے, بعملہ, اور یہاں بھی کیا ہے, بما کانوا یعملون, بما کنتم تعملون. اس کے بارے میں کئی رائے ہیں اہل علم کی, دیکھیے اس کو اب میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. کئی رائے اس سلسلے میں, جو سب سے بہتر رائے ہے اسی کو پہلے پیش کر رہا ہوں. اس میں عربی زبان میں با کے کئی معنی آتے ہیں, عربی زبان میں با کا جو استعمال ہوتا ہے, با حرف جر, یہ اس کے کئی معنی آتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے عوض کے معنی میں, عربی میں کہتے ہیں اس کو عوض, عوض. اس کو میں مثال میں آپ کو پیش کروں, جیسے اشتریت ھذا القلم, عربی میں ہم کہتے ھیں اشتریت ھذا القلم بے عشر روبیات, با استعمال کریں گے وہ, بے عشرہ روپیت, میں نے یہ قلم خریدا 10 روپے کے بدلے میں, اس کو کہتے ہیں عوض. با استعمال کیا گیا عوض, تو کتنے بدلے, کتنے روپے کے بدلے میں خریدا میں نے, 10 روپے کے, اس کو با عوض کا کہا جاتا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے عمل با استعمال کیا ہے, تو یہ با عوض کا, یعنی اس کا معنی آپ کریں گے اردو میں جب کرنا ہو تو کیا کہیں گے, تم میں سے کوئی بھی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے عمل کے بدلے میں, اپنے عمل کے بدلے میں تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو جنت میں داخلہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں جیسے آپ نے 10 روپیہ دیا تو دکاندار نے آپ کو یہ پین دیا, نہیں, کیونکہ آپ نے جو عمل کیا ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے آپ نے عمل کیا. اگر آپ نے کسی کو صدقہ خیرات کیا تو وہ مال بھی کس نے دیا تھا؟ تو پھر آپ اس عمل کے بدلے میں جنت نہیں حاصل کریں, کیونکہ وہ تو نعمت بھی دی ہوئی اسی کی تھی, جنت کی نعمتیں بھی اسی کی ہیں, یہ بھی نعمتیں اسی کی ہیں. تو کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا, کیونکہ انسان کا بڑے سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر بدلے کی بات کریں گے تو اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا, تو بدلے کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کوئی یہ نہ سمجھے ہم نے اتنا عمل کیا تھا تو ہم کو یہ جنت ملی ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان؟ جیسے آپ دکاندار سے کہیں گے کہ ہم نے 10 روپے دیا تو قلم دیا ہے, دکاندار کا ہمارے اوپر, بلکہ کسٹمر کی حیثیت سے ہمارا اس پر احسان ہے کہ ہم اس کے پاس سے خرید کے لے گئے. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جیسے آپ یہ کہتے ہیں ویسا جنت کا معاملہ نہیں ہے. جنت میں داخلہ یہ عمل کے بدلے میں نہیں ہے کہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کیا احسان, وہ تو ہم نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جنت دی ہے, یہ بدلہ نہیں ہے یہ, بلکہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس کی رحمت ہے, اس کی رحمت ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد ان آیتوں میں جو آیا ہوا ہے با, بما کنتم تعملون جزاء بما کانوا یعملون, اس کو کہتے ہیں با سببیت کا ہے. یہ با کبھی سبب کا ریزن بتانے کے لیے آتا ہے, کسی بھی عمل کے لیے سبب, اس کا سبب کیا رہا, ریزن کیا رہا, اس کے لیے بھی با عربی زبان میں آتا ہے. تو جن آیتوں میں آیا ہوا ہے وہ اسی معنی میں ہے. تو یہاں جب آیت کا معنی کریں گے تو کیا معنی کریں گے؟ دیکھیے, وہ جنت تم اس کے وارث بنائے گئے ہو اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. عمل کی وجہ سے جنت میں آدمی جائے گا, وہ بدلہ نہیں ہے بلکہ یعنی عوض نہیں ہے. بدلے سے مراد جو ہے وہ عوض کی بات کہ جو ہے 10 روپیہ دیا تو پین دیا, وہ نہیں ہے یہ, بلکہ سبب ہے یہ عمل. تو سبب ہے عمل جنت میں جانے کا, سبب ہے عمل جہنم میں جانے کا, لیکن یہ جنت میں داخلہ عمل کا بدلہ نہیں ہے. عمل قبول کیا اللہ تبارک و تعالی نے تو اس کو سبب بنا دیا, کس میں داخلے کے لیے؟ جنت میں داخلے کے لیے. تو بندہ جزاء بما کانوا یعملون, جہاں کہیں بھی با اس طرح کا آتا ہے وہاں پہ یہی بات کہی جاتی ہے. احادیث بہت ساری ہیں ایسی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے ہاں جو جنت میں داخلے کا سبب بنے. اس پہ جنت میں داخلے کی بات صرف آتی ہے تو سبب کی بات ہم کہتے ہیں, اس لیے کہ عمل یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے, لیکن وہ بدلہ نہیں ہے. اصل آدمی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے داخل ہوتا ہے, اس کا احسان ہی ہے کہ ہمیں وہ جنت میں داخل فرمائے گا, ورنہ ہم اپنی یہ ساری نمازیں ساری روزے لے جا کر کے اس کے پاس لے آئیں گے, دیکھو یہ عمل کا ڈھیر ہے, ہمیں اس کے بدلے میں جنت چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کی معمولی سی نعمت بھی دنیا کے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو اس کا بھی بدلہ نہیں ہوا, تم مزید کبھی کیا چاہتے ہو اس کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, رحمت کے بدلے میں جنت, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, رحمت کی وجہ سے جنت ملے گی. البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونے کے لیے سبب کیا ہے؟ یہ اعمال ہے, یہ اعمال اس کا سبب ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی جن کے پاس یہ عمل ہوں گے. جن کے پاس عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ بولیے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام آپ نے پڑھے ہیں, رحمان اور رحیم, رحمان اور رحیم, جس کے اندر رحمت کی صفت پائی. اللہ کی رحمت کی دو قسمیں, ایک کو رحمت عام کہتے ہیں. رحمت عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رحمت سب کے ساتھ ہے, کافر کے ساتھ, مشرک کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ بھی. اور دوسری رحمت اس کو رحمت خاص کہتے ہیں, یہ رحمت خاص صرف مومنین کے ساتھ ہے, جب دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ دونوں رحمت ہے، یعنی رحمت عام بھی ہے اور رحمت خاص بھی ہے، قیامت کے دن صرف رحمت خاص ہوگی. تو یہ رحمت خاص کن کے ساتھ ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. یہی عمل جن کے پاس ہوگا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوگی، اور اس رحمت سے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے حاصل کرنے کا سبب انسان کا یہ اچھا عمل ہے. جس کے پاس یہ اچھا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی. اس طرح سے یہ نیک عمل جنت میں داخلے کا سبب ہے. کبھی آدمی حدیث کی وجہ سے یا آیت کی وجہ سے کسی دھوکے میں نہ پڑے. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ جب عمل سے جنت میں جانا ہی نہیں تو ہم عمل کیوں کریں. سو سکتا ہے نہیں، ہم عمل کیوں کریں؟ نہیں، ایسے ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہی عمل سبب ہے اللہ کی رحمت کا، یہی سبب ہے جنت میں داخلے کا. اور اس کے ساتھ یہ بھی رہنا چاہیے ذہن میں کہ یہ عمل جنت کا بولیے عوض نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہے. یہ کہ آپ دے کر کے وہ نعمت حاصل کر لیے، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی احسان نہیں ہمارے اوپر. یہ نہیں کہہ سکتے جیسے یہاں دکاندار کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے اوپر کیا احسان، ہم نے 10 روپیہ دیا اس نے یہ پین دیا، کوئی احسان نہیں. بلکہ وہ ہمارا احسان مانتا ہے، کہیں اور سے بھی خرید سکتا تھا، ہمارے پاس سے آ کر کے خرید لیا تو ہمارا احسان اس کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ بات ہم نہیں کہیں گے. اسی کو منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں. اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے یہ خیال کریں، اس حدیث کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا. اور جہاں بھی آیا ہے آیات یا احادیث میں کہ عمل جو ہے جنت میں داخلے کا سبب ہے، وہاں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا کہیں گے؟ اس عمل کی وجہ سے ہم مانا کریں گے تم کو جنت ملی ہے، اس کی وجہ سے تم کو جنت ملی ہے، بدلے میں نہیں، اس کی وجہ سے تم کو جنت ملی ہے. جی بولیے. ہاں ہاں جی جی ہاں ہاں تو وہی بات ہے کہ ہم جو ہے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے میں سے نہیں تھے، یہی کہیں گے وہ، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم کو نہیں ملی. اللہ کی رحمت ہوگی قیامت کے دن تو کہاں چلا جائے گا؟ نہیں ہوئی اس لیے کہاں گیا؟ جہنم میں گیا. ہم اللہ کی رحمت نہیں پا سکے اس لیے کہ ہم مسلی میں سے نہیں تھے. جی جی اچھا، وہ تو واضح ہے، سورہ رحمان والی تو واضح ہے، جو جان کا لفظ آیا ہوا سورہ رحمان میں. انشاءاللہ پھر آئندہ ہم سے آپ سے ملاقات ہوگی.